الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، محرم الحرام کی مجالس کے سلسلہ کی یہ نویں مجلس ہے، اور میرا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیتھ، فیملی اور کمیونٹی ہے. پہلی پانچ مجالس وہ ایمان کے متعلق تھیں، اور آج کی چوتھی اور آخری مجلس یہ فیملی کے موضوع پہ ہے. ویسے فیملی اتنا بڑا موضوع ہے اور اس کے اندر اتنی تفصیلات ہیں کہ میں کم سے کم 40 مجالس سلسلہ وار صرف فیملی کے موضوع پہ پڑھ سکتا ہوں. اپنے شہر میں، اپنے سینٹر میں میں نے اس موضوع پہ گفتگو عید الفطر کو شروع کی تھی، اور وہ ابھی تک جاری ہے. یہ موضوع عزیزان گرامی ایک تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، یہ بڑا اپلیکیبل ہے، نیڈ آف دا آور ہے، یہ ہمارا کنٹمپریری ایشو ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ایمان بھی جڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہماری کمیونٹی بھی جڑی ہوئی ہے، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بڑی حد تک ہماری فیملی پہ منحصر ہے. بہرحال وقت کے چونکہ دامن میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو آج اس موضوع پہ آخری مجلس، چونکہ پھر مجھے کم سے کم 2-3 مجالس کمیونٹی کے حوالے سے پڑھنا ہے، اور وہ گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی اور زیارت کی مجلس پہ مکمل ہوگی. اب معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ زیارت کی مجلس تک آتے ہیں یا عاشور کے دن شب شام غریباں کو رخصت ہو جاتے ہیں ایز یوزول. تو بہرحال اگر آپ تشریف لائے تو زیارت کی مجلس میں ہم اپنی پوری سیریز کا اور خاص طور پہ یہ جو آخری موضوع ہے وہ لاسٹ ہے مگر لیسٹ نہیں ہے, تو وہ انشاءاللہ پھر اس مجلس میں ہوگا. آج کی جو معروضات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, مگر ایک مرتبہ آپ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں.
اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ.
صرف یاد رکھنے کی دو تین باتیں میں ابتدا میں کر کے سلسلہ کلام کو جوڑتا ہوں اپنے گزشتہ گفتگو کے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ بات تو میں کہہ چکا اور شاید میں نے بار بار کہی ہو اور جان بوجھ کر کہی ہے بار بار, کہ اسلام کے اندر, ہمارے دین کے اندر ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت فیملی کو حاصل ہے. کوئی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جس کو آپ تصور کر سکیں کہ وہ ایمان کے بعد فیملی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو. اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں. یہ بھی میں غالباً کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کی پہلی ترجیح ان کی اپنی فیملی ہوا کرتی تھی. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی اللہ نے بھیجے تھے امت کے لیے, تبلیغ کے لیے, تو ان کی پہلی ترجیح تبلیغ ہوا ہوتی ہوگی یا امت ہوتی ہوگی, لیکن ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں. تمام اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں جن کا مطالعہ ہے, اور کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے بھی بیان کر دوں گا پورے ریفرنسز کے ساتھ, کہ ہر نبی کی اور ہر ولی کی, ہر رسول کی اور ہر امام کی پہلی ترجیح ان کی اپنی فیملی ہوا کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور کمیونٹی. اور یہ سبق ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہم فیملی کو بائی پاس کر کے یا نگلیکٹ کر کے یا نظر انداز کر کے اور اس کو چھوڑ کے اگر چاہتے ہیں نا اللہ کے دین کی خدمت کریں یا نبی کی امت کی خدمت کریں, تو یہ ہماری بھول ہے. سونر اور لیٹر جن لوگوں کو چل کے ہم تبلیغ کریں گے نا, وہ پلٹ کے کہیں گے کہ ذرا پہلے ان صاحب کو دیکھیے جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں, ذرا ان سے کہیے کہ پہلے اپنے گھر کی حالت دیکھیں, پہلے ذرا یہ پلٹ کے اپنے گھر کی حالت دیکھ لیں, اپنی زوجہ محترمہ کو پہلے جا کے تبلیغ کریں, اپنے صاحبزادوں کو, اپنی صاحبزادیوں کو, اپنے گھر میں پہلے اسلام کو نافذ کریں اور پھر اس کے بعد آئیں اور ہمیں تبلیغ کریں. بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کا کسی کو اس کی فیملی کے بارے میں ریمائنڈ کروانا یا اس پہ کامنٹ کرنا, یہ شیشے کا گھر ہے اور باہر کمیونٹی کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں. ہمیشہ نبیوں کو پتھر پڑے ہیں, ولیوں کو پتھر پڑے ہیں, اور جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یا تو لٹرلی آپ کو پتھر پڑتے ہیں یا پتھر سے زیادہ دردناک الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پتھر سے جو زخم لگتا ہے اس کا مرہم پٹی سے علاج ہو جاتا ہے, وہ زخم جلدی ہرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اور لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی امر بالمعروف کرنے والے کو، نہی عن المنکر کرنے والے کو، دین کی طرف کسی بڑے کاز کی طرف بلانے والے کو یہ کہہ دینا کہ ذرا پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے. اور بڑا بڑا آدمی، بڑے بڑے انسان جو ہیں نا، جن کی بڑی بڑی محنت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں، ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی کمزوری ہوتی. لہذا تمام انبیاء اور تمام آئمہ کی پہلی ترجیح فیملی ہوتی. اور یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کرتا جاؤں، ویسٹ میں، اس ویسٹرن سوسائٹی میں اور ماڈرن سوسائٹی میں جو فیملی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اور ان کے بچے، یہ نیوکلیئر اور امیجیٹ فیملی ہو گئی، کہ جناب میاں ہیں، بیوی ہیں اور ان کے دو بچے ہیں، یا غلطی سے اگر تین ہو گئے یا چار ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی اور دو بچے، دو ہی بچے، وہ کیا کہتے ہیں، دو ہی بچے، پتہ نہیں کیا، اچھے، بہرحال جو بھی ہے، تو اسی کو فیملی سمجھا جاتا ہے. اسلامک لا میں، جورسپروڈنس میں، اسلام میں فیملی تین جنریشنز کا نام ہے. یہ جو امیجیٹ فیملی ہے، یہ جو نیوکلیئر فیملی ہے، وہ میاں بیوی، ان کے بچے اور میاں بیوی کے جو ماں باپ ہیں، وہ ملا کے یہ تین جنریشنز کا نام امیجیٹ فیملی ہے. اب ویسٹ نے اور ویسٹرن سویلائزیشن نے اور ماڈرن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو فیملی سے نکالا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہی تمہارے نہیں ہیں تو تم کہاں سے آ گئے بھائی؟ آسمان سے گرے ہو؟ زمین سے ہو گئے ہو؟ نہ تم آسمان سے گرے ہو، نہ تم زمین سے ہو گئے ہو. اور ماں باپ جو ہیں وہ فیملی کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ توفیلی ہیں بیچارے. اور شادی کے بعد ایک بڑی ٹسل ہوتی ہے گھر کے اندر، ہماری فیملی، بس جو کچھ ہے ہم ہیں، ہماری فیملی ہے، یور پیرنٹس آر ناٹ پارٹ آف مائی فیملی. تو ایک بات پلے باندھ لیجئے، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں دیکھیں، اپنے لوکل علماء سے پوچھیں، زیارت کے لیے جائیں تو اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ فیملی ان تین طبقات، ان تین جنریشنز کا نام فیملی ہے. میاں بیوی، ان کے اپنے ماں باپ اور ان کے بچے، اس کا نام ہے فیملی. اور یہ ہے امیجیٹ فیملی. اور پھر اس کے بعد جتنے آپ کے اول الارحام ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے اور وہ واجب ہے، وہ مرضی کی بات نہیں ہے کہ مرضی ہوگی تو ہم صلہ رحمی کریں گے، اور موڈ نہیں ہوگا، مزاج نہیں ہوگا، مرضی نہیں ہوگی تو ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے. صلہ رحمی واجبات میں سے ہے. تو وہ ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، اول الارحام، جن کے جو آپ کے اول الارحام ہیں. اور بعض روایتوں میں پرانے دوست جن کے ساتھ قدیمی تعلقات ہوں، 20-21-22 سال سے زیادہ کی پرانی دوستی ہو، اچھی اور گاڑھی دوستی، وہ بھی فیملی شمار ہوتے ہیں. روایات ہیں اس کے اوپر کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی 21-22-23 سال کی دوستی ہو گئی ہے، اب وہ لوگ صرف فرینڈز نہیں رہے بلکہ وہ فیملی ہو گئے ہیں. تو فیملی کا دائرہ بہت وسیع ہے. ویسٹ نے اپنی مقاصد کی خاطر فیملی کو توڑا ہے، اور فیملی کے جو سرکل ہے اس کو تنگ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا زبل. تو پہلی ترجیح فیملی, اور اب فیملی جو ہے گویا کہ ہماری ذمہ داری بن گئی. ہم نے اپنی فیملی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں جو پوری کرنی ہیں وہ ہمارا واجب شرعی ہیں, وہ ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی کا خیال رکھیں, ان کے حقوق پورے کریں, ان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں, اچھا تعلق رکھیں, اور یہ سارا ایک باب ہے پورا. میں آج کی اس مجلس میں, چونکہ آخری مجلس ہے اور مجھے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے ٹاپک کو, اور پھر مصائب بھی اب ان شبوں میں ان راتوں میں ذرا تفصیل سے پڑھے جاتے ہیں, تو وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے صرف 8 چیزیں لکھی ہیں, 8 کہ جو ہماری میجر ذمہ داریاں ہیں ہماری فیملی کے سلسلے میں, میجر ڈیوٹیز, میجر ریسپانسبلٹیز ٹوورڈ اور فیملی. سب سے پہلی اور ٹاپ آف دا لسٹ, میری کل کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور میں نے قرآن کی آیت سے سورہ فرقان سے ثابت کیا تھا, سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے بڑی ڈیوٹی اور سب سے اہمیت کی حامل چیز جو ہمیں اپنی فیملی کے لیے کرنی ہے وہ ہے محبت اور مودت. لو اینڈ کمپیشن, یہ ہماری فیملی کا بنیادی حق ہے ہمارے اوپر, اور ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی میں محبت بانٹیں, مودت بانٹیں اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں. اب محبت اور مودت, کل اشارہ کر دیا تھا کہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں ریسپیکٹ بھی شامل ہو. ہم نے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ریسپیکٹ بھی دینی ہے. اور یہ گھر کے اندر آپ یوں سمجھیے جیسے فیول ہوتا ہے نا گاڑی میں, یا ایندھن ہوتا ہے کسی چیز میں اس کو چلانے کے لیے. فیملی لائف میں جو چیز مین ہے, جس کی انرجی سے, جس کی طاقت سے پوری فیملی کا نظام چلتا ہے, اس چیز کا نام ہے محبت. اگر وہ انکنڈیشنل محبت ہو اور وہ بھرپور محبت ہو تو عزیزان گرامی اس کے بعد وہ کمپلیکیشنز لائف میں پیدا ہی نہیں ہوتی کہ جن کی خاطر پھر ہمیں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی. گھر کی, اس فیملی کی فاؤنڈیشن محبت ہے. اس کی آپ یوں سمجھیے چار دیواری محبت ہے, اس کی چھت محبت ہے, اس کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سانس لیا جاتا ہے وہ محبت ہے. محبت گھر کے اندر یوں ہونی چاہیے کہ در و دیوار سے محبت ٹپکے. گھر کے اندر محبت اور کمپیشن کا ماحول ایسا ہو کہ در و دیوار سے محبت جو ہے وہ ٹپکے. محبت اتنی مرکزی اور اہم چیز ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا تھا محبت کے بارے میں کہ دین میں کیا محبت کا کوئی تصور ہے یا نہیں, تو آپ کو پتا ہے مولا کا جواب کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں حل الدین الا الحب, حل الدین الا الحب, کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی امام صادق کے الفاظ میں دین کا دوسرا نام محبت ہے. دین نام ہی محبت کا ہے. خدا سے محبت ہے، خدا کی مخلوق سے محبت ہے، خدا کے نمائندوں سے محبت ہے، فیملی سے محبت ہے، انوائرمنٹ سے محبت ہے، انسان سے محبت ہے، حیوان سے محبت ہے، اپنے پیٹس سے محبت ہے، اپنے ہمسائے سے محبت ہے، اپنے ہم شہری اور ہم وطن سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، چیریٹی سے محبت ہے، سروس سے محبت ہے۔ آپ کوئی اینگل نکال کے دیکھ لیں، مولا فرماتے ہیں دین نام ہی محبت کا ہے۔ لہذا محبت جو ہے وہ ایک مرکزی ایسٹ ہے اور فاؤنڈیشن ہے، اور اسی کے سہارے سے فیملی چلے گی، اسی کے سہارے سے فیملی کا نظام چلے گا اگر ہم محبت کا ماحول پیدا کریں گے۔ دوسری چیز محبت کے بعد، اور اسی محبت کو ہی اگر ہم، اب چونکہ وقت نہیں ہے اور مجھے اس کو سمیٹنا ہے، ورنہ اگر میں آپ کو بیان کرتا کہ پیغمبر اکرم کتنی محبت کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ جناب خدیجہ کے تذکرے اور پیغمبر اکرم کے آپ نے سن رکھے، ایک صلوات پڑھیے بابا سے بولا۔ پیغمبر اکرم اور ان کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو رشتہ ہے محبت کا، اور پھر پیغمبر کا اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ جو تھے نا بدو، وہ چڑنے لگ جاتے تھے، ان کو ایک قسم کا وہ انوائنگ لگتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے کتنے بوسے لیں گے۔ لٹرلی لکھا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ بوسے لے رہے تھے، بوسے لے رہے تھے اپنے نواسے کے، تو ایک عرب سردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، چیفز آر سٹنگ ہیئر، ڈگنیٹریز آر سٹنگ ہیئر، ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہماری گفت، آپ لگے ہیں ان بچوں کے بوسے لینے، میرے پتہ نہیں کتنے ہی اتنے کتنے ہی گرینڈ چلڈرن ہیں اس عمر کے، میں نے تو کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے تو کبھی کسی کو اٹھا کے ان کا بوسا نہیں لیا، اور آپ ہیں کہ بوسے پہ بوسا لیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو کریٹیسائز کیا گیا اس بات پہ کہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ۔ کچھ واقعات میں پہلے بیان کر چکا ہوں مجالس میں، یا آپ نے بہت سن رکھے ہیں، تو اب میں وہ دوبارہ آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن پیغمبر اکرم کی زندگی محبت کا نمونہ تھی، اور ساری خدائی سے محبت کرتے تھے اور ساری مخلوق سے محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے کرتے تھے۔ دوسری چیز جس کی ضرورت ہے فیملی کو، اور میں اسی پہ ایک کمنٹ ذرا اور کرتا چلا جاؤں، چونکہ بعض اوقات بعض چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جیسے روٹی اور اناج اور غذا، یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، یہ ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے، چاہیے نا ہمیں کہ ہم کھانا کھائیں گے تو چلیں گے، زندہ رہیں گے۔ اسی طرح سے جو ہماری ایموشنز ہیں، جو ہمارا دل ہے، جو ہمارا قلب ہے، جو ہماری روح ہے، اس کی غذا محبت ہے۔ تو ہم فیملی کا پیٹ تو بھر رہے ہیں چاول اور روٹی کے ساتھ، لیکن کیا اس کی روح کی پیاس جو ہے، اس کے دل کی پیاس اور اس کے جو ایموشنل نیڈز ہیں آپ کی فیملی کی، اسپاؤس کی اور چلڈرن کی، کیا وہ بھی ہم فیڈ کر رہے ہیں، یا ان کو ہم نے بھوکا رکھا ہوا اس کے اوپر؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی وہ بھوک نہیں مٹا رہے اور اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہے، تو آخر کہیں نہ کہیں سے تو وہ اپنی بھوک مٹائیں گے نا، پھر کہیں نہ کہیں سے، تو یہ تو چونکہ ان کی نیچرل نیڈ ہے۔ उनकी नेचुरल नीड है ये, तो वो फिर मोहब्बत के लिए किसी और की तरफ देखेंगे। अपनी इस नेचुरल जरूरत को पूरा करने की खातिर वो फिर किसी और जगह जाएंगे। बच्चे जो घर से दौड़ जाते हैं और बाहर कहीं और चले जाते हैं और ज्यादा टाइम घर से बाहर स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ या गलत लोगों के साथ, उसकी वजह क्या है कि वो उनको रोटी तो मिलती है लेकिन उनको मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती। और ये उनकी बुनियादी जरूरत है, ये उनकी नीड है, ये उनकी जरूरत है। लिहाजा जब घर से ये जरूरत पूरी नहीं होती तो फिर बाहर गली और कूचे और चौक और दूसरे मोहल्ले में जाके वो इस जरूरत को पूरा करते। इसी तरह से इंसान, हर इंसान के अंदर ईगो है। कोई लाख कहे कि नहीं जनाब मैंने अपनी ईगो को खत्म कर दिया है और मेरी कोई ईगो नहीं है, मेरी कोई अना नहीं है, मैं बड़ा फना फिल्ला इंसान हूं, यह हमारे बस की बात नहीं है। हर इंसान प्रेज चाहता है, हर इंसान अप्रिसिएशन चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि उसे एडमायर किया जाए, हर इंसान ये चाहता है कि उसके हक में कोई दो कलमे अच्छे कहे जाएं, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए और उसकी तारीफ, ये उसकी नेचुरल नीड है। और अगर हम पूरी नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं से तो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे ना। तो आपकी बीवी या आपके शौहर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है सिर्फ बीवियों को कोसने की या सिर्फ शौहरों को कोसने की, मैं इक्वली दोनों की बात करता हूं, स्पाउसेस की, दोनों की यह भी भूख है, यह भी उनकी एक नीड है कि आप, वो बेचारी ने सारा दिन लगा दिया घर सजाने पे और खाना पकाने पे और मेज पे रख दिया और हजरत आए और खाना शुरू कर दिया और यह भी नहीं पता चला बाद में दो घंटे के बाद कि आज पका क्या था, आज खाया क्या था, आज उसने आपके लिए जेवर पहना था, उसके लिए नए कपड़े पहने थे, आज उसने घर में सजावट की थी, आपने किसी चीज का नोटिस ही नहीं लिया, आपने नोटिस ही नहीं लिया कि आज घर में तब्दीली क्या है, आज घर में फर्नीचर जो है रीअरेंज किया गया है, आज जो सोफा पहले वहां पड़ा होता था आज यहां पड़ा हुआ है, आज पहले ये कारपेट यहां पड़ा होता था आज वहां पड़ा हुआ है, वो गुलदान पहले वहां होता था आज यहां पड़ा हुआ है। उसने खाना पकाया, मेज पे रखा, खिलाया और आप अपनी अखबार पढ़ते रहे और आप अपना वो देखते रहे मैसेजेस और अपनी ईमेल्स और अपनी फोन पे बात हो रही है कभी इसके साथ कभी उसके साथ, जल्दी जल्दी खाना खाया, छुट्टी गए अपने चले गए। कहते हैं बकरी अपनी जान से गई और खाने वाले को मजा भी ना आया। तो ये एक मिसाल दी है मैंने छोटी सी। हर इंसान की जहां पे फिजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वहां पे इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं। हम इंसान हैं, हमारी नीड सिर्फ रोटी नहीं है, हमारी नीड सिर्फ चावल नहीं है। मां बाप को चेक लिख के दे दिया साल में एक दफा या एक मग दे दिया, ग्रेटेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड, और समझा मैंने बाप के सारे हुकूक अदा कर दिए, एक बड़ा सा मग ला के उसको कॉफी पीने के लिए दे दिया, ग्रेटेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड, और समझा कि मैंने सारे उसके हुकूक पूरे कर दिए। मां को कोई इसी किस्म की फजूल सी चीज लेके दे दी मदर डे पे और समझा कि मैंने मां के सारे हुकूक अदा कर दिए। अपनी बीवी और बच्चों को अगर कभी कभार लाके कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया उन पे तो एहसान कर दिया, फिर 10 दफा उसका जिक्र भी किया। तो अजीजाने गिरामी ये तरीका नहीं, इसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो ये है कि इंसान जान भी दे दे तो कहे कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। اسے کہتے ہیں محبت، کہ انسان اٹ موسٹ جو کچھ کر سکتا ہے کرے اور پھر سمجھے کہ میں نے پھر بھی جو کرنا چاہیے تھا، جو اس کا حق تھا میرے اوپر، وہ ادا نہ ہو سکا. اس ہیومیلٹی کے ساتھ میاں بیوی ہوں یا بچے ہوں یا ماں باپ ہوں، تو یہ ہے محبت اور مودت. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس ضرورت کو پورا کیجئے، ورنہ بچے آج کل، یہ ایک بڑا پرابلم ہے اٹینشن سیکنگ کا. اب سائیکالوجی والے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ بچے ایک فیز میں آ کے بڑے الٹے سیدھے سے بال بنانے لگ جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، آدھے پھٹے ہوئے آدھے پورے، اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہوتے ہیں صرف ٹو ڈرا اے لٹل اٹینشن. وہ آدھی شلوار پھٹی ہوئی ہے، آدھی پتلون اور آدھی پتلون پوری ہے، ٹھیک ہے، الٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، الٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہے ہیں صرف ٹو گیٹ اے لٹل اٹینشن فرام یو. چونکہ ماں باپ نے ان کو سب کچھ دیا مگر توجہ نہیں دی، محبت نہیں دی. ماں باپ نے سمجھا کہ صرف ہم نے بلز پے کرنے ہیں، صرف ہم نے کھانا کھلانا ہے، صرف ان کو گھر دینا اور چھت دینی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ ٹو یور چلڈرن، یو جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم یور بیسٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو دیم بیسٹ آف ایوری تھنگ، یو کین ناٹ افورڈ، نہیں کر سکتے. You just need to give your best. میں نے اگلے دن، کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک تصویر بھیجی، کسی غریب ملک میں کسی کچی سڑک پہ چار پانچ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ جو ان میں سے ذرا بڑا ہے وہ سیلفی لے رہا ہے، تین چار بچے اکٹھے کھڑے ہیں. اب اس کے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے، یہ چپل نہیں ہوتی چپل، اسے چپل اٹھائی ہوئی ہے، چپل سے یوں کر کے وہ اپنی اور اپنے ساتھ والے چاروں بچوں کی سیلفی لے رہا ہے. تو نیچے کسی نے لکھا کہ کیمرہ مے بی فیک بٹ دا اسمائل از ریئل. یہ جو بچے ہیں ان کا کیمرہ فیک ہے مگر جو اسمائل ہے نا ان کے چہرے پہ وہ ریئل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیسٹ آف بیسٹ آئی فون لا کے دیں گے تو بچے کا حق ادا ہوگا، بیسٹ آف بیسٹ ٹوائے لا کے دیں گے تو بچے کا حق ادا ہوگا. اور بیسٹ آف بیسٹ دینے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک لانگ آورس 7 days a week، ورک 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 ورک، صرف اس لیے کہ ٹو پرووائڈ دیم دا بیسٹ آف بیسٹ. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹی تو کھا رہے ہیں، ٹوائز سے کھیل تو رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ جو ان کی روح کی غذا ہے، وہ جو ان کے دماغ کی غذا ہے، وہ جو ان کی ایموشنل نیڈ ہے، وہ جو ان کی سوشل نیڈ ہے، وہ جو ان کی اسپرچل نیڈ ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ بھوکوں مر رہے ہیں اس لحاظ سے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار کے آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کو بھوکا رکھا ہے، ان کی ان نیڈز کو پورا نہیں کیا. تو یہ ہے محبت اور مودت کا کردار فیملی کے اندر. ایک صلوات پڑھی بابا زیب اللہ. اب میں نے اسی کے اوپر اتنی تفصیل سے بات کر دی ہے کہ اگلے چند موارد جو ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں، مجھے اتنی زیادہ کامنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. محبت کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے ٹائم، ٹائم دینا، اور ٹائم بھی کون سا، کوالٹی ٹائم. میں کل حدیث پڑھ چکا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کسی بھی مرد مومن کا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا خدا کی نظر میں اور میری نظر میں زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ اس کے کہ وہ میری مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. تو جب مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے, تو پھر کہیں اور جا کے گھومنا پھرنا اور ادھر ادھر وقت اپنا گزارنا وہ تو پھر معلوم ہو گیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو دوسری ضرورت کیا ہے؟ وقت. بہانہ وہی ہے جی کہ میں بزی ہوں, میں مصروف ہوں, آسمان کو میرے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ آسمان گر جائے گا. بھائی تیرے جتنے کئی آئے اور کئی اس دنیا سے چلے گئے, اور اب سیمیٹریز بھری پڑی ہیں ان لوگوں کی, نہ آسمان گرا ہے نہ زمین کہیں دھنسی ہے, وہی دریا چل رہے ہیں, وہی ہوا چل رہی ہے, وہی نظام دنیا چل رہا ہے, بڑے بڑے آئے اور گئے. یہ جو خناس ہمارے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں, اور مجھے ہر جگہ پہ جانا چاہیے اور ہر جگہ پہ ہونا چاہیے اور ہر چیز میں ہونا چاہیے. بھائی ٹائم از لمیٹڈ اینڈ ریسورسز آر لمیٹڈ, آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے, پرائیورٹیز بنائیں آپ. تو پرائیورٹی میں کیا ہے کہ فیملی کو ٹائم دینا وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ فیملی اگر گھر پہ بھی سب اکٹھے ہوں تو سارے با جماعت آئی فون پہ ہیں, اکٹھے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ نو باڈی از ود نو باڈی. یہ آسٹریلیا بات کر رہے ہیں, وہ جناب یورپ میں کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ ان کی دبئی میں کوئی لائن ملی ہوئی ہے, ان کی لائن افریقہ میں ملی ہوئی ہے. ایک کار میں چار آدمی پانچ آدمی جا رہے ہیں با جماعت, لیکن ہر کسی کی لائن کہیں اور ملی ہوئی ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا, ہر کسی کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کی لائن کہیں اور ملی ہوئی ہے. تو اس گھر میں اکٹھا بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. گھر میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی اپنا ڈسپلن بنائیں, کوئی اپنا گھر میں کوئی اپنا سکیجول بنائیں کہ بھائی اتنا ٹائم جو ہے یہ فیملی کا ہے, اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی, فون بھی سائلنٹ ہوگا, ہر کسی کا اپنے کمرے میں ہوگا, ہم یہاں بیٹھیں گے اتنی دیر, کھانا کھائیں گے تو کوئی کم بخت فون پہ نہیں, یہاں پہ ٹیبل پہ نہیں ہوگا. اتنا ٹائم ہمارا جو ہے وہ فیملی ٹائم ہے. تو ڈسپلن کی ضرورت ہے, مگر وہ ہے نہیں. اب وہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو بھی گھر پہ, آج کل ہم ڈیوائس کہہ رہے ہیں, آج سے 20 سال ہم کہتے تھے کہ گھر پہ ہیں مگر سارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپس میں کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا. اب وہ ٹی وی سے جان چھوٹی تو اس کم بخت آئی فون نے لے لی. تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے. تیسری چیز اٹینشن, ملیں بھی اکٹھے بھی ہوں تو ایک دوسرے کو صرف یوں ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ توجہ بھی دے رہے ہیں, نوٹس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو آبزرو کر رہے ہیں. ہر چیز کہنے کی نہیں ہوتی فیملی میں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی والے ایک دوسرے کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج ایسا کیوں ہے. چوتھی چیز جس کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, وہ ہے پریکٹیکل گائیڈنس کی. فیملی کو عام طور پر ہم لیکچر دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, بڑی لمبی چوڑی ایڈوائس دیتے ہیں, عام طور پہ نیگیٹو کریٹیسائز کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وہ سب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس سے گھر میں منفی انوائرمنٹ پیدا ہوتی ہے, پھر کوئی اکٹھا نہیں ہوتا, سب چھپتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, کوئی واش روم چلا گیا, کوئی کلازٹ میں چلا گیا, کسی کو کام پڑ گیا. Nobody wants to sit there with you because they know that if they will sit with you تو آپ نے لیکچر شروع کر دینا, آپ نے ان کی غلطیاں نکالنی شروع کر دینی ہیں, آپ نے ان کو ایک تقریر سنانی ہے پوری, اور وہی باتیں دوبارہ 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 دوبارہ, आप इधर शुरू करेंगे हियर इट, वो कहेंगे हियर हियर यू गो, शुरू हो गए भाई, रिपीटेड रिकॉर्डेड स्पीच शुरू हो गई। घर में तकरीर काम नहीं करती, मौलवी साहब भी घर में तकरीर नहीं कर सकते, बीवी तकरीर नहीं सुनती, आलिम का खुतबा भी आलिम की बीवी नहीं सुनती। जिनको खुतबा कहना आता है, जिनको अच्छी मजलिस पढ़नी आती है, अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन घर में ना अपने बच्चे तकरीर सुनते हैं ना अपनी बीवी सुनती। तो जब मेरी ही तकरीर कोई नहीं सुनता तो आप बेचारों की कौन सुनेगा? और यही गलती तकरीबन अक्सर लोग करते हैं कि या तो उनके हत्थे को नहीं चढ़ता, और अगर कोई चढ़ जाए, बीवी बैठ गई पास या बच्चे गलती से बैठ गए पास, तो लेक्चर शुरू हो गया। दैट इज द लास्ट थिंग टू डू। कोई लेक्चर वेक्चर करने की बजाय घर में एक एनवायरमेंट बनाए। बच्चे एनवायरमेंट से सीखते हैं, लेक्चर से नहीं सीखते। एक्सपर्ट्स को आप कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि बच्चे लेक्चर से सीखते हैं या वो रोल मॉडल से सीखते हैं। बच्चे लेक्चर से सीखते हैं या एक सपोर्टिव एनवायरमेंट से सीखते हैं? एनवायरमेंट बनाने की जरूरत है घरों में, और उनको प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत है। नंबर 5, मुश्तरका सरगर्मियां, मिल के कुछ। घर में सिर्फ एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, कितनी देर तक देखेंगे एक दूसरे का मुंह, कितनी देर तक एक दूसरे की तारीफें करेंगे, लेकिन क्या है कि मिल के घर के काम काज, जितने भी घर के अंदर मुख्तलिफ काम काज हैं, मेक दोज प्रोजेक्ट्स स्केजुअल्स एंड वर्क टुगेदर। आजकल के जमाने में बच्चों और बच्चियों का तो घर के काम से कोई ताल्लुक ही नहीं, दे स्टे एट होम जस्ट लाइक गेस्ट, और ना माँ उनको अपने साथ इन्वॉल्व करती है बच्चियों को, ना बाप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। बेचारे जी स्कूल जाते हैं, होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं इनके, बड़े बिजी हैं, एपी क्लासेस ली हुई हैं, और ये लिया हुआ है, वो लिया हुआ है, बेचारे बेचारियाँ। और फिर जब शादी हो जाती है तो वहाँ से कॉल कर रही होती हैं कि अम्मा मुझे बताओ आज मैंने खाना पकाना पड़ गया है, तो अब बताओ मैं खाना कैसे पकाऊँ? बेटे YouTube पे जाओ, आपा जुबैदा से पूछो, आपा जुबैदा जो हैं वो तुम्हें बताएंगी, या जाकिर शेफ जो है वो तुम्हें बताएगा कि बिरयानी कैसे बनानी है, तुम्हें कोफ्ते कैसे बनाने हैं, तुम्हें पुलाव कैसे पकाना है। और फिर ये छोटे छोटे ये मसाइल जो हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लॉज की वजह से और अपने, वो इवेंचुअली बड़े हो जाते हैं कि माँ ने सिखाया क्या, सिवाय अंडा तलने के और कोई चीज आती नहीं, हर रोज पिज्जा खा खा के पागल हो गए हैं। तो मिल के काम करें, ये नहीं कि बच्चों को काम पे लगा दें और खुद टीवी लगा के बैठ जाएं, नहीं, मिल के काम करें, इन्वॉल्व करें बच्चों को अपने साथ। और ये सिर्फ खाने पीने के नहीं, क्लीनिंग के भी हैं, कुकिंग के भी हैं, उसके साथ फिर आपकी रिसर्च है, मिल के पढ़ें, टेक ए बुक एंड स्टडी टुगेदर एज ए फैमिली, बुक रीडिंग है, बुक को डिस्कस करें, मूवी मिलके देखें और फिर मूवी को डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्री मिलके देखें और फिर उस डॉक्यूमेंट्री को मिलके डिस्कस करें, मिलके पोइट्री पढ़ें और पोइट्री को एंजॉय करें और फिर पोइट्री को डिस्कस करें। और चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, चैरिटेबल कई प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वॉल्व हों एज ए फैमिली और मिलके उसमें काम करें। तो ये सब कुछ ये ट्रेनिंग का तरीका है। लेक्चर देने से बच्चे ट्रेन नहीं होते। पुट देम एट वर्क एंड डिवेलप ए टीम, और पेशेंटली उनको ट्रेन करो और अपने साथ लेके चलो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये बच्चे वो सारे अच्छे काम करना शुरू कर देंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा स्टाइल क्या है, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, अब यहां पे बहुत सारे लोग पंजाब के भी बैठे होंगे, برا نہ منائیے گا, میں خود وہیں کا ہوں اور ویسے ہمارا مزاج سماج تقریباً ایک ہی جیسا ہے, پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو. تو نارملی ہم محبت سے کہنے کی بجائے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو پہلے ہی کہیں گے کہ تو اب کہاں سے آیا, کہاں دفع گیا ہوا, تو کہاں دفع تھا, تو آ گیا ہے, منہ اٹھا کے چلو دفع ہو اور چل کے بستہ اٹھاؤ اور چل کے وہاں بیٹھ کے پڑھو, تمہارے گریڈز اچھے نہیں آ رہے, مجھے تمہاری شکایت آئی ہے, دفع ہو اور چل کے جاؤ نماز پڑھو. بات سن رہے ہیں, یہ ہے کہنے کا انداز. تو جب آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ دفع ہو اور جاؤ بستہ اٹھاؤ اور دفع ہو اور جاؤ نماز پڑھو, تو وہ نماز میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ رکوع سجدے میں بھی آپ کو گالی دے رہا ہے. ایک فیز آتی ہے بچوں پہ کہ جس میں جب ان سے زبردستی کوئی کام کروایا جاتا ہے, قرآن بھی پڑھوایا جاتا ہے, تو جھولی میں قرآن ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, بچے کو جب کہیں تو مل کے مشترکہ سرگرمیاں اور محبت سے. آخری دو تین چیزیں مختصر, گھر میں ماحول کو پرامن بنائیں, پیسفل انوائرمنٹ میں بچے سیکھتے بھی ہیں, کریٹو بھی ہوتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں, اور دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے؟ پیسفل. اب گھر میں اگر ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے, میل اینڈ فیمیل فائرنگ وہاں جاری ہے میاں اور بیوی کے درمیان, تو وہ جو کیا کہتے ہیں آپ فرینڈلی وہ ہو جاتا ہے درمیان میں, کوئی آدمی کے غلطی سے جو مارا جاتا ہے اس کے پتہ نہیں کیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرینڈلی سم تھنگ, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے فرینڈلی فائر, ہاں جی ہاں, تو وہ درمیان میں مرتا کون ہے؟ اولاد. وہ برتن پھینک رہی ہے, وہ گالیاں نکال رہے ہیں, وہ دھکا ہے, وہ مکہ ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف ٹانٹ چل رہی ہے, تانے چل رہے ہیں, تنقید چل رہی ہے, کریٹیسائز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, گھر میں ایک اودھم مچا ہوا ہے. تو ایسی انوائرمنٹ میں بچے گھر میں کیوں بیٹھیں گے؟ ان کو بہانا چاہیے گھر سے باہر نکلنے کا. گھر سے باہر نکل جائیں گے اگر نکل سکتے ہیں تو, فزیکلی نہیں نکل سکتے تو ذہنی طور پہ نکل جاتے ہیں, فکری طور پہ نکل جاتے ہیں, اور اس سے ماحول میں ایک منفی فضا پیدا ہوتی ہے, پوائزنس. یہ پوائزنس انوائرمنٹ ہے جس میں جب بچہ رہتا ہے تو وہ بچہ منفی ہو جاتا ہے, نیگیٹو ہو جاتا ہے, بٹر ہو جاتا ہے. اور پھر اگلا ہے گھر کو سیف بنائیں, سیف انوائرمنٹ جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیف سمجھیں. ہر کسی کو سیفٹی چاہیے, جہاں پہ کسی کو سیفٹی ملے گی وہاں پہ جا کے لوگ پناہ لیتے ہیں. جس جگہ پہ لوگ اپنے آپ کو ان سیف, اب فزیکل بعض اوقات ایموشنل سیفٹی ہے, ایموشنلی اگر بچہ یا بچی سیف نہیں ہے تو وہ گھر میں کیوں بیٹھیں گے؟ اور آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں انسپائریشنل انوائرمنٹ بنائیں کہ جس سے بچے انسپائر ہوں, لیکچر نہ دینا پڑے, انسپائر ہوں بچے, موٹیویٹ ہوں, گھر کی انوائرمنٹ اتنی انسپریشنل ہو کہ جس میں جو بچے پل اور بڑھ رہے ہیں وہ خود بڑے بڑے ڈریم دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں, بڑے بڑے پروجیکٹ بنائیں اور بہت محنت کے ساتھ ان پہ کام کریں, اس لیے کہ گھر کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنی انسپریشنل ہے, وہ اتنی موٹیویشنل ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے, اٹینشن کی ضرورت ہے, ولنگنیس کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے ہم عادی نہیں ہیں. اور ایک آسان نسخہ, عام طور پہ مائیں ہم سے پوچھتی ہیں جب ہم جاتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ, تو بیچاری پریشان رہتی ہیں بچوں کے لیے سلسلے میں, تو کہتی ہیں مولانا مجھے بتائیے میں کون سی سورت پڑھوں, میں کون سی دعا پڑھوں, میں کون سا وظیفہ پڑھوں کہ جس سے میرے بچے نیک ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں. کئی باپ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ذرا کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ورد بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہمارے بچے نیک ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں بتاتا ہوں اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اور ایکسپرٹ سے سیکھا ہے، لیکن الفاظ میرے اپنے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے بچے آپ بنانا چاہتے ہیں نا، آپ ویسے اچھے بچے خود پہلے بن جائیں. جیسے بچے آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے، پہلے ویسے اچھے بچے خود بن جائیں اور پھر لیڈ بائی ایگزامپل، ان کے سامنے رول ماڈل بن جائیں، پھر ان کو انسپائر کریں. مجبور نہ کریں، مجبور نہ کریں، انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں، ٹائم دیں ان کو، اور لیکن اتنے اچھے خود بن جائیں. چونکہ بیسیکلی سوائے چند ایکسیپشنز کے، ایکسیپشنز ہوتی ہیں اچھی بھی بری بھی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم بچے اپنے وہ جو ان کے سامنے رول ماڈلز ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوں یا کمیونٹی کے ہوں یا اسکول کے ہوں یا جو بھی ہوں، وہ ان کو دیکھ کے انہی جیسے بنتے. تو جیسے بچے آپ بنانا چاہتے ہیں ویسے پہلے خود بنیں. عام ٹرینڈ یہ ہے کہ ہماری تو گزر گئی مولانا، اب ہمارا وقت گزر گیا، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم تو سنیں گے انڈین میوزک، مگر بچوں کو امریکن میوزک نہیں سننے دینا. امریکن میوزک حرام ہے اور انڈین میوزک حلال ہے. گاڑی میں وہ سب میوزک انڈین چلتا ہے اور بچے سن رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ انڈین میوزک انجوائے کرتے ہیں. اب جو میوزک انہیں اچھا لگتا ہے، نہیں بیٹے یہ میوزک اچھا نہیں. ہم تو دیکھیں گے اور سنیں گے ان کے گانے، اور آپ سنیے قاری پرہیزگار کو، آپ سنیے قاری پرہیزگار. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلتے. بچے جو ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. یو کین ناٹ ہائیڈ فرام یور چلڈرن. تو آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا. پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، پہلے خود عمل کریں، اور پھر اس کے بعد ایک انوائرمنٹ بنائیں. اور میں یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج پلان بنایا ہے اور اپنے اوپر آج نافذ کیا ہے تو آج ہی سے گھر پہ ماشاء اللہ بھی لگا دیں کہ چونکہ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس راستے سے جانا ہے اور میں جا رہا ہوں تو تم بھی فوراً میرے ساتھ چلو. ایسے کوئی نہیں ساتھ چلتا. یو ہیو ٹو ورک الون فار سم ٹائم. کچھ عرصہ تک آپ کو پہلے صرف خود ہی کرنا پڑے گا. اینڈ گیو دیم ٹائم. اور آپ اس کو اتنا انجوائے کر کے کریں اور اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کو دیکھتے دیکھتے بچوں کا بھی جی چاہے کہ وہ بھی آ کے آپ کو جوائن کر لیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ویسے بچے پہلے خود بنیں، پھر بچے بنیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور ضرورت ہے ہماری، جہاں پہ اب اگلی بات آئے گی کمیونٹی والی. اٹ ٹیکس اے ویلج ٹو ریز اے چائلڈ. آپ اکیلے بھی اگر چاہیں گے نا کہ حضرت جبریل بنا لیں اور حضرت میکائیل بنا لیں، تو آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم نے بنا بھی لیے تو ان میں سوشل سکلز نہیں ہوں گے، اور وہ بیچارے جو ہیں باہر جب نکلیں گے تو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، منگل نہیں کر سکیں گے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا ان کے اندر، بہت ساری چیزیں لیک کرتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کو ببل میں رکھا. تو آپ کو گھر میں ان کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا باہر بھی پازیٹیو ایکسپوجر چاہیے. آپ کو اچھے فرینڈز، اچھے رشتہ دار، اچھے ہمسائے، اچھی کمیونٹی، اچھے کمیونٹی کے فرینڈز چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وزٹ کریں، ان کو اپنے ہاں انوائٹ کریں، ایک دوسروں کے بچوں کی دوستیاں ہوں، بیگمات کی دوستیاں ہوں، شوہروں کی آپس میں دوستیاں ہوں، اور اس طرح کا ایک پول بنے کچھ فیملیز کا
कि जो लाइक माइंडेड हो, जिनकी वैल्यूज एक जैसी हो, जिनकी डायरेक्शन एक जैसी हो, जिनका मिजाज एक जैसा हो, जिनका जीना मरना एक जैसा हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां करें, ऐसे लोगों को अपना भाई जैसा दोस्त बनाएं और उनके सिलसिले में ऐसे ही केयर करें जैसे अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, उनके बच्चों को अपना बच्चा समझें और उनकी माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझें। और फिर इन फैमिलीज, ये ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिल के जब वो माहौल पैदा करेगा और मिल के काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा। एक सलावत पढ़िए बाबा जी बोला। अब ये सारे काम तो हमारे करने के हैं, लेकिन क्या हम ही हैं सब कुछ इस दुनिया में कि हमारे चाहने से सब कुछ हो जाएगा? ये थी हरकत जो हमने की, अब हमें बरकत चाहिए। ये क्या थी? हरकत। ये थी एफर्ट जिसका खुदा ने हुक्म दिया था, लेकिन ये एफर्ट कामयाब उसी वक्त होगी कि जब हम खुदा से दुआ करेंगे और खुदा हमारी उस दुआ को कबूल करेगा। खुदा उस दुआ को कबूल करेगा। सिर्फ हम ही नहीं हैं इस दुनिया में अकेले कि जैसा चाहेंगे दुनिया को बना लेंगे। हम तो क्या अंबिया, अंबिया इब्राहिम जैसा नबी। कुरान पढ़ के देखिए, कदम कदम पे रब्बे जालनी मुकीम सलात व मिन जुर्रियती, रब्बे जालनी मुकीम सलात व मिन जुर्रियती, रब्बना हबलना मिन अजवाजना व जुर्रियातना। कुरान भरा पड़ा है दुआओं से कि देखो तुम अपना होमवर्क भी करो, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करो और फिर उसके बाद दस्ते दुआ उठाओ, फिर खुदा से कहो खुदाया इस दुनिया में मेरी पूंजी यही है, मेरे यही दो बच्चे हैं, मेरे यही दो चार बच्चे हैं, यही मेरी दुनिया का सरमाया है, यही मेरी आखिरत का सरमाया है, तेरी अमानत है, तूने मुझे दिए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं मेरे बस में वो मैं कर रहा हूं, लेकिन दिलों को फेरने वाला तू है, मुकल्लिबुल कुलूब तू है, हिदायत करने वाला तू है, तू चाहेगा तो ये बच्चे सिराते मुस्तकीम पे जाएंगे, इसलिए कि मैं तो अपने लिए भी हर रोज तुझसे दुआ करता हूं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला, तो जब मुझे सीधे रास्ते पे चलने के लिए तुझसे मदद चाहिए तो मेरे बच्चों के लिए मुझे मदद क्यों नहीं चाहिए? एक सलावत पढ़िए बाबा जी। खुद भी कोशिश करनी है और फिर खुदा से भी रो रो के दुआ करनी, रो रो के खुदा से दुआ करनी है और खुदा से मदद मांगनी है कि जैसे मुझे तेरी हिदायत की जरूरत है, मेरे बच्चों को भी तेरी हिदायत की जरूरत है। और ये दुआएं करें और फिर उसके बाद बच्चों के साथ लहजा जो है और ताल्लुक दोस्ताना रखें। अब वक्त खत्म हो रहा है, मसाइब का वक्त आ चुका है, लिहाजा मैं आगे जो बातें लिख के लाया था वो अब पेश नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कुरान मजीद में कभी मौका मिले तो सूरह अस्साफात में जाके वो हज़रत इब्राहिम का और उनके बेटे इस्माईल का जो आपस में मुकालमा है ना, ज़रा वो पढ़ लीजिएगा। एक फादर और सन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ एक मिसाल है। हज़रत इब्राहिम ने, हज़रत इब्राहिम कौन है? खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त। ख्वाब में देखा अपने बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं, समझ गए कि हुक्म है ये कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर दूं। तो अगर कोई हज़रत इब्राहिम जितना बड़ा नबी और अल्लाह का दोस्त और इतना बड़ा मोमिन, उसे ये यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझसे ये चाहता है कि मैं बेटे को ज़िबा कर दूं, तो बाप क्या करता? फौरन छुरी उठाता, बेटे को किसी बहाने से निकालता कि आओ बेटा चलते हैं आज ज़रा खेलने कूदने के लिए, तुम्हें मैं बाहर की सैर करा लाऊं, और चुपके से ले जाता, फिर चुपके से किसी बहाने से उसकी आंखें और उसका हाथ पैर बांधता, खेल रहे हैं बाप बेटा आपस में हम लोग, डोंट वरी, दिस इज ए न्यू, एक नई गेम मैंने सीखी है, जरा वो कर रहे हैं। और फिर अचानक पता उस वक्त चलता कि जब अल्लाह अकबर। लेकिन कुरान सिखा रहा है कि बाप और बेटे के दरमियान जो ताल्लुक है वो कुरान कैसा देखना चाहता है। मैं पिछली अगली आयतें छोड़ के सिर्फ वही एक दो सतरें पढ़ रहा हूं। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, और लफ्ज है इबनी नहीं कहा, या बुनैया कहा है। बुनैया अरबी जबान में यह तस्गीर का सीगा है जो मोहब्बत के इजहार के लिए यह लफ्ज बोला जाता है, यानी बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से कहा, जैसे कहते माई स्वीटी, माई डियर सन, माई डार्लिंग, इस तरह का लफ्ज या बुनैया कह के बेटे से बात हो रही है। या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहु का, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता कि तेरी राय क्या है। उधर से अल्लाह का हुक्म है, नबी जानता है, ख्वाब देखा है, अल्लाह कह रहा है, हुक्म दे रहा है बेटे को ज़िबा करो। लेकिन नुमाइंदा भी तो अल्लाह का है ना, नबी है, वो जानता है कि अल्लाह मुझसे चाहता जरूर है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया बाप की हैसियत से कि मैं बेटे की मर्जी के बगैर और उसकी राय लिए बगैर और उसको कंसल्ट किए बगैर मैं उसके बिहाफ पे खुद फैसला कर दूं। ये अल्फाज हैं जिनको तवज्जो से देखने की जरूरत है। क्या कहा? फनजोर माजा तरा, तू देख बता तेरी राय क्या है। काल या अब तिफ अल मा तो उमर, कंसेंट दे दिया इस्माइल ने, वो भी तो इसी घर का फर्द था ना, इसी बाप ने पाला था, इसी बाप ने तरबियत की थी। कहा अब्बा जान आप कर दीजिए वो काम जिसका हुक्म आपके रब ने आपको दिया है। सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन, अल्लाह आप देखेंगे कि इंशा अल्लाह मैं सब्र गुजारों में से हूं। तो ये एक मिसाल आपके सामने पेश की है कि बाप के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इम्पोज करे अपनी विल को अपने बेटे के ऊपर या अपनी बेटी के ऊपर। ये हमारा कल्चर है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन ये कहता है बाप बेटे या बेटी से पूछेगा, कंसल्ट करेगा, उसकी राय लेगा, उसका मशवरा लेगा, फिर उस पर अमल करेगा। तो ये चीजें हैं सीखने की अजीजाने गिरामी। अगर हम ये चीजें सीख लें और इन पे अमल कर लें तो हमारे ये जो घर घर में फसाद है ना और घर घर में झगड़ा है तीनों जनरेशंस के दरमियान, ये काफी कम हो सकता है और काफी सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर हम इन तालीमात पर अमल कर सकें। अब यहीं से हम देखते हैं कि ये सिर्फ इब्राहिम नहीं है कि जिन्होंने बेटे से पूछ के और बेटे को ज़िबह करने का प्रोग्राम बनाया था, या सिर्फ इब्राहिम और इब्राहिम के बेटे का ताल्लुक ऐसा नहीं था। हम आपको करबला का इब्राहिम दिखाते हैं और हम आपको करबला का इस्माइल दिखाते हैं। अजीजाने गिरामी आशूरा का दिन है और सबसे पहले जो जवान मौला के सामने आया और उसने कहा कि मौला सबसे पहले मैदान में आपका बेटा जाएगा, आप मुझे भेजिए। असहाब आ गए सामने। असहाब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम जिंदा हैं औलादे रसूल का बाल नहीं बीका होने देंगे। ये रसूल की औलाद है, ये फातिमा की औलाद है, हम जिंदा हों और हमारे होते हुए आले रसूल में से कोई शहीद हो जाए हमारी जिंदगी का क्या फायदा। असहाब ने कहा नहीं, हम पहले हम जाएंगे। असहाब गए एक एक करके, जब सारे सहाबी शहीद हो चुके ना, सारे सहाबी जब शहीद हो चुके तो फिर सबसे पहले जो नौजवान आया इमाम की खिदमत में और जिसने इज़्ने जिहाद मांगा वो अली अकबर थे। अब की बार हुसैन ने मना नहीं किया लेकिन सिर्फ इतना कहा अली अकबर बाप तो इजाजत दे देगा लेकिन जरा खेमे में जाके अपनी मां से, अपनी फूफी से, अपनी बहनों से और जो वहां पे ख्वातीन और बच्चे हैं जरा उनसे तो विदा करके आओ, जरा उनसे तो इजाजत लेके आओ। علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے اور یہ کہہ کے داخل ہوئے کہ اب میں ودا کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا منظر جمائیں نظروں میں کہ یہ عاشور کا دن ہے اور اتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، اب علی اکبر اذن جہاد لینے کے لیے آئے ہیں، اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ علی اکبر جب جاتے ہیں نا اپنی پھوپھی زینب کے پاس اجازت مانگنے کے لیے، چونکہ پالا پھوپھی نے تھا، زینب نے اپنی گود میں پالا تھا، یہ سارے جوان جو ہیں ان کو زینب نے پالا تھا، تو زینب نے کہا کہ بیٹا اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں ذرا جا کے اپنی اما لیلہ سے اجازت مانگ۔ آئے ہیں ماں کی خدمت میں، ماں سے اجازت مانگی، ماں نے کہا ہاں میں نے تو رات کو اجازت دے دی تھی، میں نے تو خواب میں سیدہ کو دیکھا تھا اور مجھے یہ لگا تھا جیسے سیدہ مجھے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو لیلہ اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے پیارا نہ جاننا، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جناب سیدہ میرا بیٹا پہلے قربان ہوگا، آپ کا بیٹا بعد میں قربان ہوگا، بیٹا میں تو رات کی اجازت دے چکی ہوں۔ اٹھی، ماتھا چوما، علی اکبر کو تیار کیا، زینب کی خدمت میں آئے، پھوپھی کی خدمت میں آئے، انہوں نے تیار کیا، بچیوں سے بہنوں سے اجازت لی۔ عزیز و روایت کے الفاظ یہ ہیں، علی اکبر خیمے سے یوں نکلے تھے جیسے گھر کے اندر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے گھر کے اندر سے جنازہ نکلتا ہے نا، تابوت نکلتا ہے، تو اس طرح سے علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں اور آ گئے اب مولا کی خدمت میں۔ کعبہ میں بابا میں اجازت لے آیا، کہا اچھا اجازت لے آیا ہے۔ ایک مرتبہ حسرت کے ساتھ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، اس لیے اب یہ وہ جوان جا رہا ہے کہ جو خلقن و خلقن و منطقن، جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا تیرے رسول کی تصویر تھا، اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے ہم اس جوان کو دیکھتے تھے، اور ایسے ہوتا تھا جیسے نانا رسول کی ہم نے زیارت کر لی، اب تیرے رسول کی تصویر جا رہی ہے، اب تیرے رسول کی تصویر جا رہی ہے۔ علی اکبر کو تیار کیا، علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کر کے مولا علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں۔ علی اکبر کو ایسے لگا جیسے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا کمر جھکی ہوئی ہے اور بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا ابا، کہا مولا، ہم تو آپ سے اجازت لے کے آئے ہیں، آپ سے ودا کر لیا تھا۔ کہا علی اکبر تو جوان ہے، ابھی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتا، تو بوڑھا باپ ہوتا اور تیرا کوئی جوان بیٹا تیرے جیسا ہوتا اور مرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ وہ کیسے کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے۔ علی اکبر، یہ اللہ کا دین بچانا ہے، یہ رسول کی شریعت کو بچانا ہے، اس لیے تیرے جیسے بیٹے بھی ہم ذبح کرا رہے ہیں کہ نانا کا دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے۔ علی اکبر جاؤ فی امان اللہ۔ علی اکبر میدان میں گئے، رجز پڑھے، رجز پڑھتے اپنا تعارف کرواتے ہیں، حیدر کرار کا پوتا، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، حیدر کرار کا پوتا ہوں، فاطمہ زہرا کا پوتا ہوں اور عباس علمدار کا شاگرد ہوں، عباس چچا کا شاگرد ہوں۔ رجز پڑھتے چلے جاتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور بڑی جان فروشی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ دشمن نے دیکھا سامنے سے کوئی علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حیدر کرار کا قلب اس کے سینے میں ہے اور عباس کا یہ شاگرد ہے۔ ایک ظالم نے دھوکہ دیا، کہا اکبر تم تو یہاں جنگ لڑ رہے ہو اور وہاں دیکھو تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، بس یہ سننا تھا۔ اکبر نے جو مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، ایک ظالم جو تاک میں تھا اس نے برچھی ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں ماری، علی اکبر کے سینے میں برچی مار دی. جب علی اکبر مڑ کے خیمے کو دیکھ رہے تھے اور صرف برچی نہیں ماری عزیزو, اپنے ہاتھ سے اس کو توڑ دیا کہ برچی کا پھل علی اکبر کے سینے میں رہ جائے. ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے اترے, آواز دے کے کہا میرے مولا میرا آخری سلام, میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین نے سنا, اب ذاکرین مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں کہ حسین کیسے پہنچے علی اکبر کی لاش پہ. میں وہ منظر بیان کرنے کا وقت نہیں رہا, مگر جیسے تیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش پہ پہنچ گیا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا, اپنی جھولی میں رکھا تو دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. ایک پاؤں کو کبھی دراز کرتے ہیں, کبھی جمع کرتے ہیں, کبھی آگے بڑھاتے ہیں, کبھی پیچھے بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا علی اکبر یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے اور یہ پیر کو آگے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ کہا بابا ظالم نے جب برچھی ماری نا میرے سینے میں تو اس کا پھل یہاں سینے میں توڑ دیا, پھل سینے میں توڑ دیا ہے, اب وہ پیوست ہے میرے سینے میں جس سے درد ہوتا ہے. کہا علی اکبر اجازت دو تو کیا تیرے سینے سے اس برچی کے پھل کو نکال لوں؟ کہا مولا آپ جیسے چاہتے ہیں آپ ویسا کر لیجئے. حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ہلایا, ایسے ہی جیسے ذرا سی ہلی ایسے لگا جیسے زمین ہل گئی, کربلا کی زمین ہل گئی ہو, جیسے آسمان ہل گیا ہو, جیسے کائنات میں ایک تلاطم مچ گیا ہو. علی اکبر کی لاش تڑپی اور اس کے ساتھ ایسے لگا جیسے تلاطم مچ گیا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا یہ برچی کا پھل سینے کے اندر اترا ہوا ہے, اس کو یوں نہیں نکالا جا سکتا. اب علماء بیان کرتے ہیں حسین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پہ رکھا, ایک ہاتھ زمین پہ رکھا, بوڑھے باپ نے کمر کو جھکایا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں برچی میں ڈالا اور جو اس کو نکالا بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ. ایک مرتبہ نکالنا تھا, ارے برچی کا پھل تو نکل آیا مگر روح ہے علی اکبر, علی اکبر کا کلیجہ سینے سے نکل آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, ہے علی اکبر ارمان تھا پہن